حضرت زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کے متعلق تقریباً ان کے تمام سوانح نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کے بادشاہ تھے، مال جو بھی ان کے پاس آتا تھا وہ لوگوں کو پوچھتے تھے، کسی کی کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اس کی حاجت روائی کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایسے ہی ان کو خود پتا تھا کہ مدینہ منورہ میں کون کون لوگ ہیں، کون سی عورتیں ایسی ہیں جو صدقات اور زکوٰۃ کی مستحق ہیں، اور وہ ان کو اتنی زحمت بھی نہیں دیتے تھے کہ ان کو بازار اور مارکیٹ تک آنے دیں، بلکہ سامان خود خریدتے تھے اور ان لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ رات کو وہ روٹیاں جمع کرتے تھے، خریدتے تھے، اور رات کی تاریکی میں ہی وہ روٹیاں لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ رات کو صدقہ کرنا تاکہ کسی انسان کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اللہ تعالیٰ کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حدیث میں بھی ایسے الفاظ آئے ہیں، حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا انسان کو دو ذلتوں سے بچاتا ہے، ایک تو بری موت سے بچاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب سے بری اور سب سے بدتر موت یہ ہے کہ کوئی انسان ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے، تو مسلسل صدقہ کرنا یہ کسی انسان کو کفر کی موت سے بچاتا ہے، اور یہ آدمی ایمان کی موت پہ انشاءاللہ اس کے ساتھ دنیا سے چلا جائے گا۔ اور دوسرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس چیز سے انسان کو نجات ملتی ہے وہ اللہ کا غضب ہے۔ تو یہ روایت پہنچی ہوگی ان تک، اس لیے یہ اس پہ کہتے تھے کہ یہ اس طرح صدقہ کرنا، لیکن روایت میں حدیث میں رات کا لفظ نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ دن کو صدقہ کرے یا رات کو صدقہ کرے، اس انسان کو یہ دو چیزیں ملیں گی، ایک ذلت کی موت سے بچے گا اور ایک اللہ کے غضب اور غصے کی آگ کو اس کا صدقہ ٹھنڈا کر دے گا۔ تو انہوں نے رات کا اس لیے ذکر فرمایا ہوگا کہ رات کو لوگ اندھیرے میں ایک دوسرے کو ذرا پہچانتے کم ہی ہیں، اور اس زمانے میں آج سے 1500 سال پہلے جب بجلی کا، روشنی کا یہ تصور ہی موجود نہیں تھا، تو اپنے مخاطب کو جس پہ صدقہ کرنا ہے اسے شرمندگی نہ۔ اور اسی لیے جب ان کا انتقال ہوا ہے تو لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کی کمر پر کچھ نشانات دیکھے گئے، تو معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑی بڑی بوریاں اٹھا لیتے تھے اور بیوہ عورتوں کے گھر میں رزق پہنچاتے تھے۔ عورتوں کا باہر نکلنا، معاشرے میں گھومنا پھرنا اس وقت کوئی اچھی بات تو سمجھی نہیں جاتی تھی، اس لیے یہ ان عورتوں کی مدد کے لیے طریقہ تھا کہ عورتیں بیوہ ہیں تو ان کے گھر تک وہ چیز پہنچنی چاہیے۔ اور اسی طرح ان کے انتقال پہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں گھر بیٹھے رزق مل جاتا تھا، حتیٰ توفی علی، یہاں تک کہ علی بن حسین حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا یہ جو انتقال ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ صدقہ ان کی طرف سے آتا تھا، لوگ آتے تھے اور ہمیں گھر پہ بیٹھے بٹھائے مل جاتا تھا کھانے کو، اور یہ بہت بڑی نیکی کی چیز تھی جو یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے. اس لیے ان کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ایک حدیث سنی, اور حدیث یہ تھی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اعتق نسمۃ مؤمنۃ اعتق اللہ کل عضو منہ بعضو منہ من النار. ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی کسی مسلمان غلام کو خرید کر آزاد کر دے گا تو اللہ تعالی اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, فرجہ بفرجے, یہاں تک کہ اس کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں اگر کوئی گناہ ہو گیا تھا تو اللہ تعالی اسے بھی اس کے صدقے میں جہنم سے آزاد کر دے گا, اسے سزا نہیں ملے گی. تو حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کس فکر میں تھے کہ کسی طرح اب اس حدیث پہ عمل ہو جائے, تو انہوں نے عبداللہ ابن جعفر نے ایک مرتبہ 10,000 درہم پیش کی. یہ عبداللہ ابن جعفر ان کے عزیز ہی تو ہوئے, کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے, علی رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے, چھوٹے نہیں تھے, بڑے تھے. اور جعفر رضی اللہ عنہ کے اولاد اب تک ہے, یہ جعفری جو کہلاتے ہیں یہ وہی تو ہیں, اور انہی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھیجا تھا, اور جس میں ان کی شہادت ہوئی تھی اسی غزوے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا. تو جعفر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے چچا ہوئے, تایا ہوئے, بڑے ابا ہوئے. جب یہ بڑے ابا ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ, تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے زین العابدین ہوئے, تو ان کے والد کے بڑے ابا تایا, یعنی یہ تقریباً دادا ہی بن گئے. تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر تھے, تو عبداللہ ابن جعفر نے 10,000 درہم پیش کیے. انہوں نے اس سے ایک مسلمان غلام خریدا, اور 10,000 درہم سے خریدا ہوا ایک بہت اچھا غلام اسے لا قلعہ میں آزاد کر دیا. یہ تھا حدیث پہ عمل کا شغف اور شوق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس پہ عمل کر لیا جائے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا ایک اور سامان ہو جائے. عمر ابن دینار کی روایت آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسامہ بن زید بیمار ہو گئے, اور ان کی عیادت کے لیے یہ تشریف لے گئے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ. اسامہ بن زید, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق, بڑی محبت تھی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے, اور وہ نبوت سے بھی پہلے آپ کے غلام تھے, بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر اپنے شوہر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. اور انہی زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ تھے. اب اسامہ کے آگے بیٹے محمد تھے, تو جب وہ بیمار ہوئے تو حضرت تشریف لے گئے عیادت کے لیے, تو وہ رونے لگے. تو انہوں نے فرمایا کہ ماں شانک, روتے کیوں ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ قرض زندگی میں بہت ہو گیا, قرض کے ساتھ ہی زندگی گزری, معاشی اسباب کی قلت آدمی کو قرض لینے پہ کبھی مجبور بھی کر دیتی ہے. تو اس سے زین العابدین رحمت اللہ پوچھا کم ہوا, کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 10,000 دینار سے کچھ زیادہ ہے. دینار سونے کا ہوا کرتا تھا, تو اس زمانے کے اعتبار سے یہ تقریباً 10,000 تولے سونا ہو گیا, اور جس کی قیمت اب کروڑوں میں پہنچتی ہے. تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں, فہی علیہ, وہ مجھ پہ ہے، یعنی جتنے تمہارے قرض خواہ ہیں انہیں میرے پاس بھیج دو، میں ان کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف مال ہی نہیں بلکہ ایک سخی دل سے نوازا تھا، اور جو پیسہ ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کسی کو ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے بڑی شرم آتی ہے، اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں سے کسی کو دیکھوں کہ وہ اللہ سے جنت مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت دے دے، اور دنیا میں اپنا مال اس پہ خرچ کرتے ہوئے میں بخل کا اظہار کروں۔ کل کو اللہ کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے تو وہاں مجھے کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں اپنا مال اپنے مسلمان بھائی پہ خرچ نہیں کیا، اگر میں جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں دے دیتا تو اور زیادہ بخیل ہو جاتا، اس سے بھی زیادہ بخیل ہوتا، کیونکہ دنیا کا مال تو بہرحال جتنا بھی ہو تھوڑا ہی ہے، تو تم وہ خرچ نہیں کر سکے اپنے نفس کی تنگی کی وجہ سے، تو اگر میں تمہیں جنت جیسی عظیم چیز دے دیتا تو تم تو بالکل ہی کسی کو کچھ نہ دیتے۔ اس لیے انسانوں کے رتبے پہچاننا، اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ سب وہ خوبیاں تھیں جو اس گھرانے میں بھی تھیں اور سیدنا علی ابن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں پر عمل پیرا تھے۔ ابو حازم مدینہ منورہ میں بڑے تابعین میں سے تھے، اللہ نے دین کی اچھی سمجھ انہیں عنایت فرمائی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے اس شہر میں علی ابن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان سے بڑا ہاشمی فقی کوئی نہیں۔ بنو ہاشم کے پورے خاندان میں سب سے زیادہ دین کی گہری سمجھ اگر کسی انسان کو اللہ نے دی ہے تو انہیں دی ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی جوانی میں یہ فیصلہ کر لیا تھا، بالکل جب کربلائے معلہ سے واپسی ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے سارے خاندان کو بٹھا کر اپنا فیصلہ سنا دیا، اور انہوں نے کہا آئندہ سے ہم نے ہر چیز حکومت کے ساتھ ٹکر نہیں لینی، ان کاموں میں ہی نہیں پڑنا، ہمیں ہمیشہ کے لیے آئندہ تعلیم کا کام کرنا ہے۔ تو علم میں منہمک ہو گئے، خود بھی بہت علم حاصل کیا، جیسا کہ اس سے پچھلے بیان میں تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے۔ اور پھر ان سے کسی نے پوچھا، یہ ہے چھوٹے اور بڑے کے مراتب کو قائم رکھنا، کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا حیثیت تھی، تو جب یہ سوال کیا گیا تو اس وقت کی مسجد نبوی میں موجود تھے۔ تو آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ اشارہ بھی یدھی الی القبر، انہوں نے اشارہ کیا قبر شریف کی طرف اور کہا دیکھو جس طرح یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج ہیں، جیسے ان کی قبریں ہیں، یہی حال ان کی زندگی میں بھی تھا۔ ان کے صاحبزادے حضرت جعفر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ میرے والد کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ مجھے بتائیں، تو اس نے لفظ صدیق چھوڑ دیا تھا، صرف کہا ابو بکر کے متعلق مجھے بتائیں، تو فرمایا کرانی صدیق تسأل، تم صدیق کے متعلق پوچھتے ہو، تو اس نے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، تو فرمایا تیری ماں تجھے روئے، قد سماہ صدیقا من ہو خیر منی، اس ہستی کو تو اس نے صدیق کہا تھا جو مجھ سے کہیں زیادہ اچھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، والمہاجرون والانصار، مہاجرین انہیں یہ کہتے تھے، انصار یہ کہتے تھے، اور پھر فرمایا فمن لم یسمی صدیقا، اور جو شخص ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سچا نہیں جانتا، فلا صدق اللہ قولہ، اللہ کرے پھر قیامت میں اس کی بات بھی سچی نہ نکلے، سچی بات، سچا جملہ، یعنی لا الہ الا اللہ بہت بڑی بد دعا تھی کہ جو انہیں سچا نہیں کہتا اس کا قیامت کے دن قول بھی سچا نہ نکلے، یعنی ایمان کی موت سے محرومی ہو جائے. اور پھر فرمایا جاؤ اٹھو یہاں سے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے رہو اور ان کو بڑا مانتے رہو، اور جو کچھ میرے خاندان میں یہ معاملہ بات کے لوگوں نے کیا ہے اس کا جواب دے، میں ہوں تم تو نہیں ہوں. اس کا غالباً خیال یہ تھا کہ جو خلافت کا سلسلہ ہے یہ درست نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہوگا. اور سیدنا العابدین رحمت اللہ علیہ اس بات کو پہچان گئے، اور سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما دونوں کی تعریف کی اور اسے بتایا کہ انہیں مہاجرین، انصار، حتیٰ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ صدیق ہی کے نام سے یاد کیا کرتے تھے. تو اگر وہ اس کی سچائی بھی کسی آدمی کو شبہ ہے تو اسے چاہیے کہ پھر اپنی عاقبت کی خیر منائے. بڑا تحمل اور صرف چاہیے ہوتا ہے. جب کوئی آدمی بڑا بنتا ہے تو چھوٹوں کی طرف سے تکالیف اور شکایات پیش آتی. بڑا صرف ہونا چاہیے، بڑی طبیعت کا کھلا پن ہونا چاہیے، تب جا کر کہیں آدمی امامت کے بڑائی کے مقام پر فائز ہوتا ہے. جب وہ صبر کرتا رہتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے بھی، اور پھر آہستہ آہستہ کوئی کہاں تک بولے گا اور کب تک بات کرتا رہے گا، اگر اس انسان میں ذرا سی بھی شرم و حیا اٹھتی ہے تو وہ ایک دن آخر اپنی اس بدخوئی سے تنگ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جس کو خدا نے بڑائی دی ہے اب اسے مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. ایک مرتبہ سیدنا العابدین رحمۃ اللہ علیہ میں اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ان کی اولاد میں ایک صاحب تھے، ان سے کچھ بات چیت ایسی ہوگی. تو انہوں نے، وہ جوان تھا لڑکا اور اس نے کوئی چیز لگی لکھتی نہیں رہنے دی، اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہا اور یہ بالکل خاموشی سے اسے سنتے رہے. اسے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ کے چل پڑا. رات ہو گئی، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے اور جا کے دروازہ کٹکھٹایا. وہ آدمی حیران کہ اس وقت کون آیا رات گئے، تو دیکھا تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں. تو فرمایا یہ اپنا امنی، آپ تو ہمارے بڑے ابا کے بیٹے ہیں، ان کنت صادقاً فغفر اللہ لی، جو کچھ آپ نے مجھے برا بھلا کہا ہے، الزامات لگائے ہیں، آپ سچے ہیں تو اللہ تعالی مجھے اچھا کر دے، خدا مجھے بخش دے، میرے کردار کی ان برائیوں کو دھو دے. وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا، اور اگر آپ ان میں سچے نہیں ہیں، فغفر اللہ لك، اللہ آپ کو معاف کرے، السلام علیکم، سلام کر کے چلو. کتنا عظیم کردار کہ رات وہ اتنا بھی برداشت نہیں کر سکے کہ کسی شخص کا معاملہ انتظار اور تعویق میں رہے، اٹھے معاملے کو صاف کر کے اپنے گھر کی طرف چل پڑ. لیکن دوسری طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی، اسے برداشت نہیں ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ غصے میں جو کچھ میں نے کہا ہے بہت زیادتی کی ہے. تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اس نے جا رہے ہیں تو چمٹ گیا اور رویا، معافی مانگی. یہاں تک کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہے تو ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ پھر اس نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مرثیہ بھی کہا اور حضرت کی تعریف کی. یہ سب مقامات اسی وقت انسان کو ملتے ہیں جب زندگی میں بہت بڑی چیز ہے صبر، انسان صبر سے کام لیتا ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے برداشت کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے،
اس کی توہین کی جا رہی ہے، اور اللہ کو یہ منظور ہوتا ہے کہ اس انسان کو وہ امامت کے درجے پر فائز کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، قرآن کریم میں کہا ہے کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کو سے جو بات کرو وہ بہت اچھی بات کرو. ایک جگہ فرمایا کہ قولا کریما، جو بات بھی کہو قول کریم ہونا چاہیے. قول کریم کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی بات کرے اسے ادب اور احترام کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا مزاج ایسے ہی بنایا ہے. دنیا میں جتنے معاملات ہیں یہ گفتگو ہی سے حل ہوتے ہیں. کسی کو پیاس لگی ہے تو وہ کسی سے کہتا ہے کہ پانی پلاؤ تو دوسرا اسے پانی دے دیتا ہے. کسی انسان کو کہیں جانا ہے تو کسی سے جا کر کہتا ہے کہ بھائی یہ پیسے لیں اور ٹکٹ دیں، میں نے فلان جگہ کا سفر کرنا ہے. آخر انسانی زندگی کیسے چل رہی ہے؟ آپ غور کریں کہ انسان اپنی زبان سے ہی باتیں کہتا ہے تو دوسرا آدمی، اللہ نے انسانوں کے یہ مزاج نہیں رکھا کہ وہ خام خواہ برا مانے. کیوں برا مانے؟ یہ کہتا ہے بھائی یہ پیسے لیں اور 10 کلو سبزی دے دیں، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ کرسی کتنے کی بکتی ہے؟ وہ کہتا ہے 1000 کی. کہتا ہے 800 کی، 900 کی. آخر انسان بات کو کوئی برا نہیں مانتا، البتہ انسان بات کے طریقے کو اگر وہ بے ادبی پہ مشتمل ہے تو اس کو برا مانتا ہے. صحیح طریقے پہ بات انسان سنتا ہے اور مانے یا نہ مانے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بات ادب اور احترام سے کی جائے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ کرسی آپ 1000 کی کہہ رہے ہیں، 800 کی دے دیں. اچھا چلیے 850 لے لیں، 125 لے لیں، یہ باتیں چلتی. اور دوسرا اگر یہ کہے کہ 800 کی کرسی نہیں دیتے تو مارکیٹ میں اور کرسیاں نہیں ہیں، یہ کیا چیز ہے، چھوڑو اسے، رکھو اپنے پاس. تو دکاندار حیران ہوتا ہے کہ اس کو ہو کیا گیا، غصے میں ہے، پاگل ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اتنا ہی تو کہا ہے کہ 800 میں کرسی نہیں دوں گا. یہ ایک مثال ہے جسے سمجھنا چاہیے کہ انسان جب تک آداب کے دائرے میں رہتا ہے دوسرا انسان اس کی بات کو برا نہیں مانتا. بات اس وقت بگڑتی ہے جب اخلاقی اعتبار سے کوئی انسان ادب کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پیغمبر کو جب وہ فرعون کے پاس جا رہے تھے تو ارشاد فرمایا کہ فقولا لہ قولا لینا، تم دونوں بھائی ہارون اور تم جب ان کے پاس جاؤ، اس کے دربار میں پہنچو تو نرمی سے بات کرنا. اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ فرعون سرکش بادشاہ ہے، تو دوسرا آدمی خواہ باغی ہو، خواہ عادل ہو، خواہ وہ ظالم ہو اور خواہ وہ مظلوم ہو، ہر ایک سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا لہ قولا لینا، اور تم دیکھو اس سے بات کرنی ہے نرمی سے. لعلہ یتذکر او یخشا، شاید کہ وہ آدمی یعنی فرعون اس بات سے نصیحت حاصل کرے، تم جو کچھ اسے سمجھانا چاہتے ہو سمجھ جائے، یا اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اس لیے جو لوگ الزام تراشی، عیب جوئی، تانہ زنی، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو جو دوسرا آدمی ہوتا ہے اس کے اندر کی انا جاگ پڑتی ہے اور پھر گفتگو کا اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی ہمیشہ ایسی بات کرے جو مخاطب کے ذہن اور دل میں جا کر اترے اور جو اسے سوچنے پہ مجبور کر دے کہ یہ جو بات کر رہا ہے کس نرمی اور کس انداز سے کر رہا ہے. نتیجہ یہ کہ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے اور انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اب مارکیٹ میں دیکھتے ہیں
کہ جب کسی سودے کو طے کرنا ہوتا ہے، بڑے بڑے سودے ہوتے ہیں لاکھوں میں اور کروڑوں میں، اور یہ کہتا ہے کہ اتنے لاکھ، وہ کہتا ہے اتنے لاکھ، تو کبھی کبھی وہ اپنے مخاطب کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے نہیں جی بس مان جائے اب اتنے. اب یہ بھی ایک طریقہ ہے نا بات کرنے کا. تو اس لیے ہمیشہ یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ میں نے کس سے بات کرنی ہے. اگر وہ آدمی شریف ہے تو اس سے تو شرافت سے بات ہوگی، اور وہ شریف نہیں ہے تو بھی اس سے بات. اللہ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا، تم دونوں فرعون کے پاس جا رہے ہو اور دونوں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، بات تم نے نرمی سے کرنی ہے. لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ تمہاری بات سے کچھ نصیحت حاصل کرے. کیا یہ کہ خدا کے خوف اس میں پیدا ہو اور وہ آدمی اپنی سرکشی سے باز آ جائے. یہ وہ چیز جو حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے کی. رات کو اٹھے، اپنے بھائی کے گھر چلے گئے، عزیز تھا، اور اتنا زیادہ ان آداب کا جو لوگ خیال رکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ موت کے وقت بڑی راحت سے دنیا سے گزر جائیں گے، کیونکہ انہوں نے عمر بھر اپنی زبان سے کسی کو نقصان پہنچایا ہی نہیں، کسی کی عزت اچھالی ہی نہیں، کسی کے لینے دینے میں آئی ہی نہیں، ہمیشہ مناسب سچی بات کہتے رہے، اور آخر پہ پہنچ کے اللہ کے ہاں ان لوگوں کا بڑا مقام اور بہت ان کی وقعت ہے. اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو، انہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اتنی موٹی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، تیری ماں تجھے گم کرے، کون سی چیز ہے جو جہنم کی گہری وادیوں میں آدمی کو لے کے جائے گی سوائے اس کے کہ اس نے زبان کا غلط استعمال کیا. گھر سے نکلتے تھے، اپنی سواری پر بیٹھتے تھے، اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو. اب بھی ایسے ہوتا ہے، بڑے لوگ جب نکلتے ہیں لوگ آگے سے ان سے ہٹاتے ہیں کہ فلاں آدمی آ رہا ہے، اور جو حکومت کے لوگ ہیں ان کا تو اور بھی برا حال ہے کہ ہوٹرز، گاڑیاں، یہ سب چیزیں چلتی ہیں، اور ساری مخلوق خدا تنگ ہو رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی ہے، روزہ نہیں بھی ہے. تو ایسا وقت ہے، ایسا موسم ہے، لوگ کبھی تنگ ہو رہے ہیں، سردی لگ رہی ہے، ایسا وقت آ گیا ہے کہ سارے لوگوں کو چھٹی ہوئی ہے، اب ایک صاحب کی گاڑی ہے اور اس کی وجہ سے سارا شہر بند کیا گیا اور سارے شہر کی ٹریفک کو برباد کیا گیا. یہ چیز ان بڑے اللہ کے بندوں میں نہیں تھی. وہ گھر سے نکلتے تھے اور لوگ ان کے ساتھ چلتے تھے تو وہ کہتے تھے کسی کو مت کہو میرے لیے راستہ چھوڑ. مشترکن، راستہ ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہے، اس کو بھی چلنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مجھے چلنے کا حق ہے. وقف کی جو چیز ہوتی ہے اس پہ سب کے حقوق برابر ہوتے ہیں، تو جتنا اس کو چلنے کا حق ہے اتنا ہی چلنے کا حق مجھ کو ہے، تو کیوں کسی کو کہتے ہو کہ میرے سامنے سے ہٹے، وہ بھی چل رہا ہے ہم بھی چلتے رہیں. یہ وہ چیز تھی جس نے انہیں لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا. لوگ جانتے تھے کہ کس مظلوم کا بیٹا ہے، اور لوگ جانتے تھے کہ کس شان کے دادا کا پوتا ہے، اور پھر اس کی دادی صاحبہ، ان کا کیا مقام تھا. حضرت سالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا تھی وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعلق خاطر تھا اپنی صاحبزادی صاحبہ سے، اور اسی وجہ سے حتیٰ کہ کوئی ان کے پاس خلافت نہیں، کچھ نہیں، عمرے کے لیے حاضر ہوئے. اور دوسری طرف اسی دن اسی وقت بیت اللہ میں داخل ہو رہا ہے شہزادہ عبد الملک کا بیٹا، اور عبد الملک کا بیٹا بھی کون سا، ہشام، جو بعد میں حکمران بنا،
تو اپنی اس حکمرانی کی بیعت سے پہلے ولی عہد جو تھا، لوگ جانتے تھے کہ اب حکومت اسی کے پاس جانی ہے، ہشام جیسا بڑا شہزادہ وہ آیا اور اس نے چاہا کہ حجر اسود کو بوسہ دے. لوگ اتنے زیادہ حجر اسود پہ تھے کہ کسی نے پرواہ ہی نہیں کی ہشام بن عبد الملک کے قوم ہے، اور وہ بھی اس انتظار میں تھا کہ لوگ ہٹیں، کوئی ہٹائے ہی نہیں، میں بوسہ دوں آگے بڑھ کے. اسے دیکھا ایک ہستی آ رہی ہے اور وہ علی بن حسین رضی اللہ عنہما تھے. وہ حجر اسود کی طرف بڑھے تو لوگ ان کو دیکھتے ہی چھٹ گئے اور لوگوں نے راستہ دیا، اور زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے جا کر حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف شروع کر دیا. ہشام کو بہت غصہ آیا، جل اٹھا کہ میں اتنا بڑا آدمی، اتنے بڑے باپ کا بیٹا، حکمران اور شہزادہ اور ہمارا خاندان، اور مجھے کسی نے نہیں پوچھا، اور ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کے پاس نہ حکومت ہے، نہ فوج ہے، نہ اس کے لیے کوئی اور چیز ہے، اور وہ جو ہی آتا ہے لوگ بالکل ہٹ جاتے ہیں، چھٹ جاتی ہے مخلوق اور اس کو راستہ دیتے ہیں، اور وہ اتنی آسانی سے بوسہ دے کے طواف شروع کر دیتا ہے. جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن ایسے ہی طنزیہ انداز میں کہا من ھذا وما عرفوہ، یہ کون ہے، میں نے پہچانا نہیں، یہ کون صاحب ہے. تو وہاں پہ فرزدق شاعر کھڑا تھا، اس نے برجستہ قصیدہ کہا حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی شان میں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ قصیدہ انہی کے لیے کہا گیا تھا، اور کہنے لگا کہ ھذا الذی تعرف البطحا وطاۃ، یہ وہ ہستی ہے جسے پورا حجاز جانتا ہے، اور جتنے لوگ اس مکہ کی وادی میں رہتے ہیں سب جانتے ہیں، اور صرف انسان ہی نہیں، بل بیت یعرفہ والحل والحرم، خدا کا گھر بھی جانتا ہے کہ یہ کس شان کا آدمی ہے، اور حرم پورے کو پتا ہے کہ یہ کون آج اس حرم میں داخل ہوا ہے، اور حرم کے علاوہ بھی زمین جانتی ہے کہ کون ہستی ہے. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ اس ہستی کا بیٹا ہے، اس کا پوتا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھا آدمی تھا، یعنی شہید کربلا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے. پھر پیچھے چلے جاؤ تو آگے دیکھو، پھر اس کے دادا سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں. ھذا التقی النقی الطاہر العلم، اس کا اتنا متقی انسان، اور دھلا ہوا ہر عیب سے، بالکل پاک صاف ستھری شخصیت، اور اس وقت وہ جھنڈے کی طرح لہرا رہا ہے. لوگوں کو فتویٰ لینا ہوتا ہے، اس کی طرف جاتے ہیں، لوگوں کو اخلاق سیکھنے ہوتے ہیں، اس کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، لوگوں کو دین و دنیا کی کوئی طلب ہوتی ہے اس سے مشورہ کرتے ہیں. اذا رات ہو قریش ان قال قائلھا، اور جب قریش اپنے اس بندے کو دیکھتے ہیں، قریش جب اپنے خاندان کے اس قائد کو دیکھتے ہیں، تو بے اختیار قریش پکار اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، یہ ہے وہ آدمی جس پر انسانی اخلاقیات ختم ہو گئے، اتنا اچھا ہے اپنے اخلاقیات کا کہ بس اس سے زیادہ اچھے اخلاقیات کا تصور نہیں. اسے پورا قصیدہ کہا، اسے کہا ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہل، اگر تم نہیں پہچانتے اور تمہیں ان کی شخصیت کا تعارف نہیں ہے تو میں بتاؤں، یہ حضرت صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہا کے پوتے ہیں، بے جدہ ہی انبیاء اللہ قد ختموا، اور یہ اس ہستی کی نسل اور اس ہستی کا خون ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مکمل فرما دیا تھا، نبوت کو ختم فرما دیا تھا، اور یہ وہ آدمی ہے. وما یکلم الا حین یتبسم
کہ جب اس سے بات کرو تو تم ہمیشہ دیکھو گے کہ یہ مسکرا کے بات کرتا ہے، چلتے پھرتے دیکھو بغیر کسی سے بات کرتے ہوئے بھی یہ مسکراتا رہتا ہے، اتنا زندہ دل آدمی، اتنے اچھے اخلاق کا۔ جب یہ فرشتہ نے قصیدہ پڑھا تو ہشام کو بڑا غصہ ہے کہ ہم لوگ آئیں، کوئی شان میں قصیدہ نہ پڑھے، کوئی حجر اسود پہ بوسہ دینے کے لیے جگہ نہ دے، کوئی پرواہ نہ کرے، پوچھے بھی نہیں۔ تو فرشتہ کو حکومت کی طرف سے ہشام نے حکم دیا کہ اس آدمی کو پکڑ لیا جائے اور جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ عصفان ایک جگہ ہے، وہاں کے جیل خانے میں بھیج دیا گیا۔ اور قصور کیا تھا؟ بس اتنا ہی کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ نے بھی اس سے کچھ نہیں کہا، وہ تو صرف حسب معمول عمرے میں طواف کے لیے بیت اللہ کی طرف حاضر ہو گئے۔ جب پتہ چلا حضرت کو تو انہوں نے 12,000 درہم چاندی کے سکے بھجوائے اور فرمایا یہ میری طرف سے فرشتہ کو دینا جیل میں، اس کے گھر میں، اور یہ کہنا کہ میں معذرت خواہ ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ کر نہیں سکتا، حکومت میں میری سنوائی نہیں ہے کہ میں ان لوگوں سے کہوں کہ آپ کو جیل سے نکال دیں، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ تو فرشتہ نے یہ 12,000 درہم واپس بھجوا دی اور کہا حضرت سے عرض کرنا کہ ما قلت ذلك الا غضبا للہ ولرسولہ، میں نے یہ جو کچھ قصیدہ آپ کی شان میں کہا حضرت، یہ اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چڑھ کے کہا کہ ایک ایسی ہستی آ رہی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے اس کی رگوں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑپوتا ہے، اور اس کو دیکھ کے وہ مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے من ھذا فما عارف، کون ہے یہ، میں نہیں جانتا، میں پہچانا نہیں یہ کون ہے، تو میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کہا۔ تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھجوائے پیسے اور فرمایا کہ قسم دیتا ہوں اللہ کی، اسے آپ رکھ لیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کی نیت ہم لوگوں کے متعلق ہمیشہ ہی اچھی رہی ہے، آپ کو کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ کی نیت ہمارے بارے میں خراب ہو، اور مجھے آپ کے مقام کا بھی انداز ہے کہ آپ کس درجے کے آدمی ہیں، آپ جیسے آدمی کو خریدا نہیں جا سکتا، آپ جیسے آدمی کو کبھی بھی پیسے سے تولا نہیں جا سکتا۔ یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ میں آپ کے مقام کو پہچانتا ہوں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے والد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما جب کربلا میں آ رہے تھے تو راستے میں فرشتہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ عراق والوں کا کیا حال ہے، تو اس نے بس ایک فکرے میں ساری بات مکمل کر دی، اس نے کہا کہ القلوب معک والسیوف علیک، حضرت دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ پہ برسیں گی، دل ان کے ہیں آپ کے ساتھ مگر کوئی ساتھ دے گا نہیں، بلکہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، تلواریں آپ پر برسیں گی آ کے ان کی۔ تو یہ جو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا تو جانتے تھے کہ میرے والد کے زمانے کے بھی شاعر، اور والد جب کربلا میں جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کچھ کہا تھا، بہت طویل عمر اللہ تعالیٰ نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرمائی، اور ان کا انتقال ہوا ہے ربیع الاول میں اور 94 ہجری میں، تو 38 میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور دیکھ لیں آپ 40 میں 2 سال کے تھے، پھر 50 56، تو 92 ہجری کی بھی روایت آتی ہے 95 ہجری کی بھی روایت آتی ہے اور اس کے بعد کی بھی روایات ہیں. 58 برس عمر ہوئی اور بکری میں دفن کیے گئے. اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ایک ہی بسی اولاد تھی جس سے یہ حسینی نسل آگے چلی. اس لیے سادات میں جب یہ آتا ہے نا کہ فلاں حسنی سید ہے اور فلاں حسینی سید ہے, تو جب وہ کہتے ہیں کہ حسینی سید ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے. حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے انتقال اور تدفین کے بعد ان کا پورا خاندان ان کے بڑے بیٹے حضرت جعفر رحمت اللہ علیہ پر متفق ہو گیا. حضرت جعفر جو تھے رحمت اللہ علیہ وہ ان کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کا نام محمد بھی رکھا گیا تھا, تو وہ گویا محمد بن علی بن حسین زین العابدین بن علی بن حسین بن علی یہ ان کا نسب نامہ بنتا ہے اور انہیں امام جعفر کہا جاتا ہے, انہیں امام جعفر الباقر کہا جاتا ہے. امام باقر انہی کا نام, اپنے والد کی طرح بڑی عزت اللہ علی نے دی تھی, علوی خاندان میں سے تھے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کے تو یہ پڑپوتے ہوئے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین, پھر پوتے زین العابدین, پھر پڑپوتے یہ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ تھے. مدینہ منورہ میں ہی پیدا ہوئے, 56 ہجری میں پیدائش ہوئی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت حیات تھی, حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ حیات تھے, اور اسی لیے حضرت امام جعفر باقر رحمت اللہ علیہ جب حدیث بیان کرتے تھے تو وہ اپنے دادا سے بیان کرتے تھے. پھر کبھی کبھی وہ یہ بھی کہتے ہیں حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی. تو یہ جتنے کچھ بھی روایات ان کی ایسی ملتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان میں ان چیزوں کو سنا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھی روایات بیان کرتے ہیں, کبھی کبھی یہ بھی فرماتے تھے کہ میرے دادا حسین اور دوسرے دادا حسن رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے. تو جیسے خاندان میں باتیں ہوتی ہیں اور سچے لوگ تھے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات بھی کتابوں میں آتی ہیں. حضرت امام جعفر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا, ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے, عبداللہ بن عمر یہ کہتے تھے, اور محمد بن حنفیہ یہ کہتے تھے, میرے والد حضرت زین العابدین یہ فرماتے تھے, حضرت ابو ہریرہ, حتیٰ کہ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ تک کی روایات حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ سے حدیث کی کتابوں میں ملیں گی. آپ شاگرد بھی اللہ نے بہت اچھے اچھے دیے تھے, یہ عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ جو ہیں انہی کے شاگرد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کے گھر تھی, اور ان کی دوسری بیٹی سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے اس کی شادی ان سے ہوئی تھی. عطا بن ابی رباح اتنے بڑے آدمی تھے کہ وہ مکہ مکرمہ میں جب تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آئے ہیں تو انہیں نوکری چاہیے تھی. خدا کی شان ہے نوکری انہیں یہ ملی کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں نے کہا کہ کوئی آدمی چاہیے جو بیت اللہ کو خدا کے گھر کو تالا لگا کے چابی اپنے پاس رکھا کرے اور دن رات یہیں رہے. تو عطا نے کہا میں اس نوکری کے لیے تیار ہوں. تو وہ بیت اللہ کا دروازہ کھولتے تھے, اندر چلے جاتے تھے, رات کو اندر سے بند کر دیتے تھے, اندر ہی سو جاتے تھے. فرماتے تھے 20 سال تک بیت اللہ کے اندر کا حصہ میرے سونے کی جگہ رہا ہے. عطا رحمت اللہ علیہ کو بہت مقام اللہ نے دیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا علم جب دیکھا, اتنا علم ہے اس شخص کے پاس, اپنی صاحبزادی کا نکاح ان سے کر دیا تھا، یعطا بن بیروغا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ عطا سے زیادہ سچا آدمی میں نے دیکھا، یعنی جن کی حدیث، جن کی روایات بالکل کھڑی ہوتی تھی، اور یہ عطا حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد تھے، امام زہری، امام مالک کے استاد رحمہ اللہ، جن کا علم کا معیار اتنا بلند تھا کہ زہری اپنی زندگی کے آخری زمانے میں مدینہ منورہ سے شام تشریف لے گئے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، میں نے انہیں خط لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المدینہ خیر اللہ لوکان یعلمون، لوگوں کو کاش قدر آئے میرے شہر کی کہ میرا شہر مدینہ سب سے اچھا۔ تو حضرت آپ یہاں آ جائیں واپس۔ تو زہری رحمۃ اللہ نے مجھے جواب میں لکھا میرے استاد نے کہ اذن ناس ناس بس زمان و زمان، جب زمانہ رہنے کے قابل تھا اور مدینہ منورہ میں لوگ اس درجے کے تھے کہ ان کے ساتھ رہا جائے، زندگی بسر کی جائے، تو میں وہیں رہا۔ یعنی اب میرا معیار ایسا بلند ہو گیا ہے کہ اس شہر میں مجھے بات چیت، تعلیم، علم کے لیے کوئی آدمی نہیں ملتا۔ تو شام تشریف لے گئے تھے۔ یہ زہری جو ہیں یہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی روایات نقل کرتے ہیں اور بہت صحیح، ان کے پختہ اور سب سے اچھے شاگرد امام زہری۔ اسی طرح اور بہت سے لوگ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، عامش ہیں، امام اوزائی ہیں، اوزائی ابھی تک ان کا مقبرہ لبنان میں ہے، اور امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے۔ سنن نسائی میں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی روایات آئی، اور اللہ نے علم، عمل اور قیادت اور خاندان، شرف، سب چیزیں جمع کر دی تھی۔ اگر خلافت ان کی ہوتی تو اس وقت یہ حقدار تھے اس کے۔ اللہ تعالی نے تحقیق، جستجو، اجتہاد، یہ خوبیاں رکھی تھی۔ اب انہیں امام باقر کہتے کیوں ہیں، حالانکہ ان کا نام تو اصل میں محمد تھا۔ بقرہ کہتے ہیں زمین کا کھودنا۔ گائے کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کبھی دیکھیں تو یہ گائے کئی مرتبہ زمین پہ اپنا کھر مارتی رہتی ہے، کھودتی ہے، جیسے کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ تو انہیں باقر اس لیے کہا گیا کہ علم کی تلاش میں رہتے تھے، اللہ کی کتاب تلاوت کرنا اور بہت زیادہ تلاوت کرنا۔ اسی طرح فقہ میں ایک مقام حاصل تھا، اور اللہ تعالی نے کمال کی صفات ان میں جمع فرما دی تھی۔ چنانچہ حضرت زین العابدین اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے تھے اور ان سے چیزوں کو پوچھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا تھے، فلاں مسئلے میں کیا فتویٰ ہے، فلاں مسئلے میں کیا فتویٰ ہے۔ اور محمد ابن عقیل کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت جعفر، ہم امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے اور ہم نے دیکھا کہ یہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو بہت محبت بھی تھی اور یہ تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، اور اس اپنی جوانی کے زمانے میں 150 رکعتیں روزانہ پڑھتے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ مدینہ منورہ کے فقہا، ان کو گنا ہے اور پھر ان سے ان کا نام لکھا ہے کہ یہ جو ہیں مدینہ منورہ کے عظیم فقہا میں سے ہیں۔ تو فقہ میں، فتویٰ میں ان کا نام آتا تھا، ابو جعفر، امام باقر، انہی کو لوگ کہتے تھے۔ پھر اسی طرح ان کے والد دیکھیں تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ تھے، ان کی والدہ جو تھی وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی، حسن ابن علی رضی اللہ عنہ ان کی پوتی تھی، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، اور عبداللہ کی بیٹی ان کا رشتہ ہوا تھا حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس شان کے آدمی تھے، اس شان کے آدمی تھے کہ خود فرماتے تھے کہ اجلسنی جدی الحسین فی الحجر، مجھے میرے دادا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مجھے اپنی گود میں بٹھایا، وقال لی، اور مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئک السلام، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب تمہارا پوتا ہوگا نا تو اسے میرا سلام کہنا. لوگ اس کو یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ یہ روایت حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھجوایا تھا، یہ تو ہمارے مخالفین کی کتابوں میں ہے، اس لیے ایسے ہی ہے، روایت کو صحیح ماننے کے بجائے وہ سمجھتے ہیں یہ گپ ہے، حالانکہ بالکل غلط بات ہے. یہ تو وہی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، ابن عساکر نے نقل کی ہے، خود ہمارے عقیدے کی کتابوں میں اہل سنہ کے ہاں یہ روایت مل جائے گی، حنفی فقہا نے اس روایت کو نقل کیا، یہ سب کے سب آپ کے مسلک کے مخالف تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملنے ان کی خدمت میں حاضری کے لیے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ گئے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا یہ کون آیا ہے، تو بتایا گیا کہ امام آئے ہیں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس وقت جوان تھے بالکل، تو فرمایا واہ واہ حسین کا پوتا زین العابدین کی یادگار، میرے بیٹے کو بٹھاؤ. انہوں نے کہا کہ اپنے سینے کے جو بٹن ہیں یہ کھولو، انہوں نے کھولے تو اپنا ہاتھ بار بار، نابینا ہو گئے تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، بار بار ان کے سینے پہ پھیرتے رہے اور فرمایا کہ میرے دوست کی یادگار ہے، میرے دوست کا بیٹا ہے، میرے دوست کی اولاد ہے، میرے دوست کا لخت جگر ہے. اور فرمایا پوچھو، پھر انہوں نے حج کی روایت پوچھی. یہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پھر ایک مرتبہ ان کی خدمت میں گئے اور سب پڑھتے تھے، زیادہ عمر بھی نہیں تھی. تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے گلے ملو، پھر فرمایا اپنا پیٹ میرے پیٹ سے ملا دو، اور اپنا پیٹ ان کو کہا یہ کپڑا اٹھا دو، اور ملے اور کہا کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأک من السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ حسین کا پوتا جو ہوگا اسے میرا سلام کہہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پر پوتے کو سلام بھجوایا ہے، تو ظاہر ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے اطلاع دی گئی ہوگی کہ آپ کا پر پوتا کتنا بڑا آدمی ہوگا، وہ آدمی جو فرض نماز کے علاوہ 500 رکعتیں روزانہ اپنے بڑھاپے میں پڑھ لیتا. اللہ نے بڑی فراست عنایت فرمائی تھی، بہت زیادہ خدا کا خوف اور تقویٰ تھا. کہتے تھے میں نے اپنے والد کو دیکھا حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اور لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے تو وہ اپنے گناہوں کا ذکر کر رہے تھے کہ میں ایسا نالائق آدمی ہوں، حتیٰ کہ وہ رو پڑے لوگوں کی تعریف پہ اور کہا ایسے نہیں ہوں جیسے تم مجھے سمجھتے ہو. تو جس شخص نے اپنے والد کو ایسے دیکھا ہو، اپنے دادا کو دیکھا ہو، اس آدمی میں کیا کمی باقی رہ گئی. پھر ان کی والدہ، وہ اور بھی عجیب بات ہے کہ ام فروہ، ایک رشتہ وہ بھی تھا، اور وہ جو تھی وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی. محمد بن ابو بکر ان کے صاحبزادے تھے قاسم، قاسم بن محمد، قاسم کی بیٹی تھی، تو ان کا بھی ایک نکاح ہو گیا تھا، بلکہ اس نسب میں نہیں، یوں کہنا چاہیے کہ قاسم بن محمد بن ابو بکر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے، ان کی بیٹی تھی ام فروہ، اور ام فروہ کا رشتہ مانگا تھا حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس بیٹے جعفر الباقر کے لیے، بیٹی نہیں، ان کی اہلیہ جو تھی وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہوتی تھی، اور انہی سے حضرت امام صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، اسی لیے وہ کہتے تھے کہ مجھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے دیکھو کہ میں ان کی بھی اولاد ہوں، اور اس نسبت سے دیکھو کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھی اولاد ہوں. امام جعفر رحمت اللہ علیہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور عجیب بات انہوں نے ایک فرمائی، فرمایا لوگوں جو کمینہ شخص ہو جاتا ہے نا، اس کے پاس استعمال کا ایک ہی ہتھیار رہ جاتا ہے، اور وہ گالیاں. مطلب یہ کہ جب کوئی آدمی گالیاں دینے پہ اتر آئے نا، پھر چھوڑ دو اسے، اس حد تک اخلاق کا گرا ہوا ہے کہ اس شخص کو اب ڈھنگ سے بات بھی کرنا نہیں آتی. کسی نے بجلی کے متعلق سوال کیا کہ بجلی کڑکتی ہے کونتی ہے، تو فرمایا مومن پر بھی گر جاتی ہے، کافر پر بھی گر جاتی ہے، لیکن عجیب بات یہ فرمائی کہ فرمایا ذاکر پہ نہیں گرتی، کوئی اس کی اصل ہوگی ان کے پاس، لیکن فرماتے تھے جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، آسمانی بجلی اس پہ نہیں گرتی. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جتنا کبر بڑھ جاتا ہے عقل اتنی کم ہو جاتی ہے. کیا خوب بات ہے. فرمایا جو متکبر آدمی جتنا مغرور ہو جاتا ہے عقل اتنی کم ہو جاتی. فرعون کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں، یہ سب ایسے ہی ہوا ان کے ساتھ کہ جتنا کبر بڑھ گیا اتنی عقل کم ہو گئی. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل دو چار کی طرح صاف باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چیزیں سمجھ میں ہی نہیں آتی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم سے بھی اور حکمت کی دولت سے اس گھرانے کو نوازا تھا، وہ ان کے والد حضرت زین العابدین، ان کے دادا حضرت حسین، ان کے پردادا سیدنا علی، پھر صاحبزادی صاحبہ، پھر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب لوگ بہت نیک اور پاک لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جن کی اخلاقیات سے، جن کی تعلیم سے امت نے فائدہ اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت انہیں بخشا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں، علم میں، ہر طرح کی برکتوں سے نوازا. دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا حشر قیامت میں ان کے ساتھ فرمائے.